بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 19 ہے. اس کے مصنف ہے طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 19. 21 فروری 2006 کو ان حملہ آوروں کو کراچی کی عدالت نے سزائے موت سنا دی. معلوم ہوا کہ یہ حملہ آور جند اللہ تنظیم کے وابستگان تھے. اس سزا کے حوالے سے 22 فروری 2006 کو اپرات نے جو خبریں شائع کی ان کے متن کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج فیروز محمود بھٹی نے کور کمانڈر کراچی کے قافلے پر حملہ کرنے کے الزام میں قائم مقدمے میں ملوث ملزمان اور کل عدم جند اللہ جماعت کے 11 کارکنوں کو دہشت گردی اور قتل کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنا دیا. فاضل عدالت نے بم دھماکہ کرانے، املاک کو نقصان پہنچانے اور اقدام قتل کے جرم میں ہر ملزم کو مجموعی طور پر 49 سال قید بامشقت کی سزا سنائی. عدالت نے اپنے فیصلے میں ملزمان کو بم دھماکہ کرنے کے الزام میں عمر قید اور ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا حکم سنایا، جبکہ اقدام قتل میں 14 سال قید بامشقت، 50,000 روپے جرمانہ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں 10,000 سال قید، 50,000 روپے جرمانے کا حکم سنایا گیا. عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ملزمان 1,00,000 روپے بطور جرمانہ مقتولین کے ورثہ کو ادا کریں گے. فاضل عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ ملزمان کو سزائے موت ہائی کورٹ سے توثیق کے بعد دی جائے گی. عدالت سے سزا پانے والے ملزمان میں عطاء الرحمن، شہزاد باجوہ، عزیز احمد، دانش امام، خرم سیف اللہ، شعیب محمد صدیق، راؤ خالد، شہزاد مختار، عدنان شاہ عرف ٹیپو، یعقوب سعید اور نجیب اللہ شامل ہیں، جبکہ محمد اسم شہاب، بلال حماد اور طیب اس مقدمے میں مفرور ہیں. عدالت انہیں پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے. ملزمان کے خلاف مقدمہ ایس ایچ او بورڈ بیسن واصف قریشی کی مدعیت میں ایف آئی آر نمبر 165/4 کے تحت درج کیا گیا تھا. مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت میں استغاثہ کے 32 گواہان پیش ہوئے. استغاثہ کے 10 کے مطابق 10 جون 2004 کو کور کمانڈر کراچی احسن سلیم حیات اپنے قافلے کے ہمراہ کور ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے کہ پرنس کمپلیکس اور کلفٹن برج کے قریب گھات لگائے بیٹھے ملزمان نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 6 فوجی جوان افضل شاکر، شاہد حسین، طارق نوید، ہیڈ کانسٹیبل نذیر احمد، لیاقت گجر اور ایک راگیر اشوک ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ امجد علی، کریم بخش، عبد القادر، محمد الیاس، گلشیر، محمد حسین، ارشد علی، محمد افضل اور لانس نائک، آصف سہیل، عابد حسین، فرید اقبال اور غل خان زخمی ہوئے. مقدمے کے فیصلے کے موقع پر کے ایم سی ریسٹ ہاؤس میں واقع عدالت کے گرد و نواح میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. فیصلے کے فوراً بعد جج اپنے چیمبر میں چلے گئے اور ملزمان نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہمارے حوصلے بلند ہیں. ابھی جنرل احسن سلیم حیات پر حملے کے بارے میں چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں جنوبی وزیرستان کے ممتاز ترین شخصیت نیک محمد کا پیغام بھی مبینہ طور پر سامنے آیا. اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں بھی ایسی کاروائیاں ہوں گی. میڈیا کے بعض چینلوں سے اس جملے اور دھمکیوں کے حوالے سے اقرار کی ٹیپ سنائی دی گئی، جس میں مبینہ طور پر نیک محمد یہ سب کچھ کہتے سنائی دیے. حملے کے روز جب ایک نجی ٹی وی نے پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل شوکت سلطان سے نیک محمد کے بارے میں استفسار کیا تو وہ کمپیئر کامران خان سے شدید ناراض ہو گئے تھے، اور جب شوکت سلطان صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیک محمد کو آپ میڈیا والے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اس طرح کے حملے کرنے کی جرات کر سکے۔ ممکن ہے شوکت سلطان صاحب بھی اپنے تئیں درست کہتے تھے، لیکن لوگوں نے اس حوالے سے بہرحال یہ ضرور سوچا کہ چلو میڈیا والے تو ممکن ہے نیک محمد کو مبالغہ آرائی کر کے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وانا آپریشن کے پہلے راؤنڈ کے خاتمے کے بعد پشاور کے کور کمانڈر نیک محمد کو پھولوں کے ہار پہنانے اور ان کی خدمت میں دونوں ہاتھوں سے تحفے میں تلوار پیش کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اگر نیک محمد کی اتنی اوقات نہیں تھی تو مبینہ معاہدہ شکئی میں نیک محمد کی مرکزی حیثیت کو کیوں اور کس نے تسلیم کیا؟ 15 جون 2004 کی صبح پاک فوج کے ترجمان اور آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل شوکت سلطان کی طرف سے وانا آپریشن کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے ایک اعلان ان الفاظ میں شائع ہوا، جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 55 غیر ملکی دہشت مرد مارے گئے، جبکہ فوج کے 17 اہلکار شہید ہوئے۔ 9 اور 10 جون کو ہونے والے آپریشن میں 35 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے 15 اہلکار شہید ہوئے۔ 11, 12 اور 13 جون کے آپریشن میں پاک فوج کے صرف 2 اہلکار شہید ہوئے اور 20 دہشت گرد مارے گئے، اور شکئی میں پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہاں سے غیر ملکی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اب مقامی قبائل سے سیاسی مذاکرات کے ذریعے یہ طے کیا جائے گا کہ اس علاقے میں غیر ملکی دہشت گرد دوبارہ داخل نہ ہوں۔ شکئی اور دوسرے علاقوں میں ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں کے عوام کے بنیادی مسائل حل کیے جا سکیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ اس اعلان اور بیان میں وانا آپریشن کی مرکزی شخصیت نیک محمد کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا، اور انہیں جس انداز میں دانستہ نظر انداز کیا گیا اس سے یہ اعلان سننے اور پڑھنے والوں کو بہت سی باتیں کھٹکی۔ سب سے بڑا سوال یہ سامنے آیا کہ اگر شکئی میں شوکت سلطان صاحب کے اعلان کے مطابق پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے تو پھر نیک محمد کہاں ہے اور ان کا معروف زمانہ کنٹرول کہاں گیا؟ کیا انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا؟ مولانا مراج الدین صاحب جنوبی وزیرستان سے ایم ایم اے کے رکن اسمبلی تھے، یہ وہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے معاہدہ شکئی میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اب دوسری بار وانا میں ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے مولانا مراج الدین کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان انہی مولانا مراج الدین کے رہنما بھی ہیں۔ اس پس منظر میں دونوں حضرات کی جانب سے نیک محمد کی حمایت اور ملٹری آپریشن کی مخالفت سمجھ میں آتی تھی، مگر اس مخالفت کو اس وقت کے وفاقی وزیر مواصلات بابر خان غوری نے ذرا مختلف انداز میں دیکھا۔ انہوں نے 14 جون 2004 کو اسلام آباد میں سینئر کارم نگاروں کی ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وانا آپریشن کی مخالفت کرنے والے مولانا فضل الرحمان نے 1997 میں نواز شریف حکومت اور سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار مہتاب خان عباسی سے خود آپریشن کی درخواست کی تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں اور شاگردوں کو جنوبی وزیرستان کے بعض شر پسند لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ آج وہی کام ایسے ہی بعض مفسد اور شر پسند عناصر کے خلاف اور ملکی مفاد میں جنرل پرویز مشرف کر رہے ہیں، تو یہ حضرات سیاسی اسکور حاصل کرنے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ روزنامہ دی نیوز 15 جون 2004۔ کالم نگاروں کی اس مجلس میں شریک بہت سے افراد بابر غوری صاحب کے اس انکشاف پر حیرت زدہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس انکشاف کو محض اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ کراچی میں ایم کیو ایم الطاف گروپ اور ایم ایم اے کے درمیان شدید مناقشات اور تصادم جاری تھا اور طرفین کے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ جناب حافظ حسین احمد ایم ایم اے کی ممتاز شخصیت ہیں میں سے ایک شمار ہوتے ہیں، وہ ایم ایم اے کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ وانا میں دوسری بار آپریشن شروع ہوا اور نیک محمد کا نام ایک بار پھر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا میں گونجنے لگا تو راکم ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حسب معمول وہ ہونٹوں اور آنکھوں سے مسکراہٹ کے چراغ روشن کیے محبت سے ملے۔ وانا میں ملٹری آپریشن اور نیک محمد کے نیک کردار کے بارے میں میرے استفسار پر حافظ حسین احمد ایم این اے فرمانے لگے، قبائلی علاقوں میں بمباری اور آپریشن معاہدہ شکئی کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے جس کے لیے خفیہ ہاتھ سرگرم عمل ہے۔ آپریشن میں براہ راست امریکی ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے تھے اور ان کے لیے میاں والی ایئرپورٹ کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ یہ ملک میں خانہ جنگی کی سہونی سازش ہے جس کے ہم مزاحمت کریں گے۔ مسلح افواج سے کہیں زیادہ 1 کروڑ قبائلی مغربی سرحدوں پر دفاعی حصار کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن انہیں دیوار سے لگا کر مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے حکمران سرگرم عمل ہیں۔ انہیں یہاں پھر لینے کے دینے پڑیں گے اور سوائے شرمندگی اور ندامت کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قوم کو بتایا جائے کہ یہ نیک محمد نامی شخص کون تھا، اسے کس نے بنایا اور کس نے ان کی مجاہدانہ تربیت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کھیل ملکی سلامتی پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے۔ جب کور کمانڈر کی کوششوں سے قبائل اور علماء کے ساتھ معاہدہ شکی ہوا تو ضروری تھا کہ اس سے آگے کے اقدامات ہوتے۔ اس معاہدے میں کسی رجسٹریشن کا ذکر نہیں۔ مفتی نظام الدین شامزئی قبائلی علاقوں میں امن و مفاہمت کو آگے بڑھانے کے لیے جانے والے تھے، انہیں 1 روز پہلے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ایم ایم اے وانا کے مسئلے کو ملکی سلامتی کے حوالے سے الارم سمجھتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہو اور آگ بھڑکے۔ ممکن ہے جناب حافظ حسین احمد کے اس استدلال اور بیان سے بعض لوگ اختلاف کریں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھا جائے کہ ایم ایم اے کے منتخب ہونے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نیک محمد اور ان کے آس پاس بسنے والے جہادیوں کے ہمدرد رہے ہیں، اور ان کی محبتیں ہی انہیں اسمبلیوں میں لائی تھیں۔ جنوبی وزیرستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ علاقہ وانا میں دہشت گردوں کی صفائی اور ان کے مبینہ سرپرست نیک محمد کے خلاف ملٹری آپریشن جاری تھا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن رہنما مولانا فضل الرحمان 4 صدہ میں تشریف لائے۔ وہ اپنے ساتھ اسلام آباد سے چند اخبار نویسوں کو بھی لے گئے تھے، جن میں راکم بھی شامل تھا۔ مقصد یہ تھا کہ صوبہ سرحد کے سابق وزیر اعلی آفتاب خان شیرپال صاحب اور حال کے وزیر داخلہ کے بھائی کی دعائے مغفرت میں شریک ہوا جائے۔ راستے میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بار بار کہا کہ معاہدہ شکی امریکہ کے دباؤ پر پاکستانی حکمرانوں نے منسوخ کیا اور اسی بنیاد پر پھر وانا میں آپریشن کیا گیا، جس کے نتائج منفی انداز میں سامنے آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے جب راکم نے دریافت کیا کہ آیا وانا میں مقیم غیر ملکیوں کے رجسٹریشن کا حکومتی مطالبہ غیر منطقی اور غیر ضروری تھا، تو انہوں نے کہا رجسٹریشن کا مطالبہ بے ضرر تھا، مگر دوسرے فریق نیک محمد اور پناہ یافتہ غیر ملکی کی طرف سے بھی کچھ تحفظات تھے، طاقت کے استعمال سے قبل ان کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ وزیرستان میں غیر ملکیوں کی آمد۔ اگر عالمی سطح پر رواں لمحوں میں مسئلے کو کشمیر، چیچنیا اور عراق پر امریکی قبضے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، تو اس گونج اور بازگشت میں پاکستان کے جنوبی وزیرستان میں جاری کشمکش کے حوالے سے بھی کچھ حیرت انگیز آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ خصوصاً جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کو عالمی شہرت ملی، جسے نیک محمد نے اپنے مخصوص کردار سے ایک نیا رنگ اور ایک نیا آہنگ بخشا تھا۔ افغانستان سے سوویت یونین کی واپسی کے بعد افغانستان کے اندر جس نئی خون ریز صورتحال نے جنم لیا، کہا جاتا ہے کہ نیک محمد اسی کی پیداوار تھے۔ افغانستان کے اندر بظاہر جہاد کے خاتمے کے بعد ایک نئے جہاد نے جو شکل اختیار کی، اور بعد ازاں طالبان نے جس تیزی سے افغانستان کے اکثریتی حصے پر اپنی حکومت کا پرچم لہرایا، نیک محمد ایسے کئی پاکستانی مجاہدین نے اسی تک دود اور کشمکش میں جنم لیا۔ اب جب کہ بظاہر وانا آپریشن کے خاتمے کا اعلان سامنے آ چکا ہے، لوگ نیک محمد کے کردار اور زندگی کے بارے میں متجسس ہیں کہ خواہ عوام کچھ بھی ہوں، اس شخص نے اسامہ بن لادن، ایمن الزہوری، خالد شیخ محمد، ابو زبیدہ، شعبہ الرمزی اور ابو معاصف الزرقاوی کے بعد ایک نئے انداز میں عالمی شہرت حاصل کی تھی، حتیٰ کہ ٹائم ایسا بین الاقوامی جریدہ اس کی بڑی بڑی تصویریں شائع کرنے پر مجبور ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں افغانستان میں قابض سوویت فوجوں کے خلاف پاکستان سے جس جہاد کا آغاز کیا گیا، وہ مذہبی اور جہادی جذبات کا جو دریائے کابل کی لہروں کے مخالف چڑھا، نیک محمد اسی دریا کی ایک لہر تھے. اس لہر نے 1975 میں جنوبی وزیرستان میں جنم لیا. 1980 کے عشرے میں جنوبی وزیرستان کا علاقہ وانا افغانستان میں جا کر روسی فوجوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کا لانچنگ ہیڈ کہلاتا تھا کہ مجاہدین یہیں اکٹھے ہوتے اور جہاد کی ضروری تیاری کے بعد اس عظیم کارواں کا حصہ بن جاتے جو پاکستان کی مغربی سرحدوں سے شروع ہو کر افغانستان کے صوبوں زابل سے پکتیا تک ایک زنجیر کی طرح پھیلتا چلا گیا تھا. فاٹا کی یہ ایجنسی جنوبی وزیرستان ان دنوں امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے اور پاکستان کے بعد حساس اداروں کے تجربہ کار اہلکاروں سے سجی نظر آتی کہ یہ لوگ قبائلی مجاہدین کو روسی فوجوں کے خلاف جنگ پر ابھارنے، انہیں ضروری جنگی تجربہ سے آراستہ کرنے اور جہاد میں کام آنے والے ہر ممکنہ اسلحے سے لیس کرنے کے فرائض انجام دیتے نظر آتے. اس دوران عالم عرب کے بہت سے مجاہدین نے وانا اور وانا سے متصل علاقے میں کنکریٹ کے کئی بنکرز تعمیر کر لیے تھے. مشرق وسطی کی مساجد کی شکل میں کئی ملین ڈالر کے چندوں نے اس علاقے میں نئی مساجد اور نئے دینی مدرسوں کو بھی متعارف کروایا. ان میں عرب نوجوان بھی واضح طور پر نظر آنے لگے. ہر کوئی سوویت یونین فوجوں کو جہاد کی بے پناہ طاقت سے شکست دینے کے جذبات سے سرشار نظر آنے کے ساتھ اس عمر کا بھی دعویٰ کرتا نظر آتا کہ ہم انشاءاللہ دنیا طاغوت کو دارالاسلام میں تبدیل کر کے رہیں گے. نیک محمد کے والد صاحب کا نام نواز خان ہے جو وانا میں معمولی درجے کے ذمہ دار تھے اور اس اعتبار سے چھوٹے سے ملک بھی کہلاتے تھے. مالکی کے وارث ہونے کے ناطے وہ ان لوگوں میں بھی شامل رہے ہیں جنہیں پاکستان کی وفاقی حکومت سے وظائف اور مراعات دی جاتی ہیں. نواز خان خاصہ داری کے بھی اہل تھے اور اس بنیاد پر وہ اپنے علاقے کے کسی بھی بڑے سردار اور ملک کے حکم پر پولیس کے فرائض بھی انجام دے سکتے تھے. نیک محمد کے والد گرامی نواز خان دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ایک غریب آدمی تھے. ان کی تھوڑی سی زمین بھی ہے جس میں وہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ کاشتکاری کرتے، مگر اس سے اتنی ہی یافت ہوتی جس سے زندگی کی بنیادیں ضرورتیں بمشکل ہی پوری ہوتی. نواز خان کی یہ زمین وانا کے علاقے کالوشا میں ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے مبینہ طور پر دریافت ہونے والی بعض زیر زمین سرنگوں نے عالمی شہرت حاصل کی. حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ انہی سرنگوں کے ذریعے دہشت گرد جنوبی وزیرستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. ایک سرنگ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ نیک محمد کے بڑے بھائی محمد شریف کے گھر کے نیچے سے گزرتی ہے. وانا میں فروکش مولانا نور محمد وزیر کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ نیک محمد صاحب کے پہلے استاد ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جہاد افغانستان اصلی والا کے دوران مشرق وسطی سے مساجد فنڈز کے نام سے جو بے تحاشا پیسہ وانا میں آیا، مولانا نور محمد وزیر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ان فنڈز کے حصول کے بعد وانا میں ایک شاندار دینی مدرسہ قائم کیا جو آج علاقے بھر میں جامعہ دارالعلوم وزیرستان کے نام سے مشہور ہے. مولانا نور محمد صاحب کا سیاسی اور مسلکی تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہے. جناب نیک محمد جو نواز خان کے دوسرے بڑے بیٹے تھے نے اسی مدرسے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 1997 میں فاٹا سے مولانا نور محمد وزیر ایم این اے بھی بنے. حالات کس قدر تیزی سے اور غیر متوقع طور پر تبدیلی کی زد میں آتے ہیں کیا مولانا نور محمد صاحب کو معلوم تھا کہ ان کے مدرسے میں داخل ہونے والا بانس کی طرح پتلا سا یہ لڑکا مستقبل میں نیک محمد ایسی شکل اختیار کرے گا کہ انہیں یار گل خیل کے اس لڑکے اور پاک آرمی کے درمیان صلح کے فرائض ادا کرنا پڑیں گے. واضح رہے نیک محمد صاحب وانا میں بروئے کار قبیلے وزیر زئی کی ایک ذیلی شاخ یار گل خیل سے تعلق رکھتے ہیں. نیک محمد جن کے بارے میں اب یہ بات زبان زد خاص و عام تھی کہ وہ وانا کے سب سے طاقتور آدمی تھے، پڑھائی لکھائی کی طرف کبھی سنجیدگی اور شائستگی کا مظاہرہ نہ کر سکے. مولانا نور محمد وزیر کے مدرسے جامعہ دارالعلوم وزیرستان میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی. نیک محمد کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسی مدرسے سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن وانا کے باخبر ذرائع اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے. ایک باخبر طریقہ کا کہنا ہے کہ نیک محمد اس مدرسے سے بھاگ کر ڈیرہ اسماعیل خان آ گئے تھے, جہاں انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی لیکن میٹرک کبھی نہ کر سکے. لیکن حیرت ہے کہ نیک محمد نے بعض ازاں اپنے ایک قریبی دوست کو بتایا کہ وہ نہ صرف میٹرک کر چکے تھے بلکہ انہوں نے کوئٹہ کے ایک کالج میں داخلہ بھی لیا تھا. ان کے بیان کے مطابق, میں نے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے اثر و سوق سے کوئٹہ کے ایک کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد میں جہاد افغانستان پر چلا گیا. اسکول اور جہاد کے درمیانی عرصے میں نیک محمد کی زندگی مختلف واقعات بلکہ تضادات سے بھری نظر آتی ہے. 90 کا عشرہ ان پر بھاری گزرا, معاشی اعتبار سے وہ تنگ دستی کا شکار تھے. انہی دنوں ان پر الزام لگا کہ وہ کاریں چوری کرنے کے دھندے میں ملوث ہیں. ایک بار الزام کے مطابق وہ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک پک اپ گاڑی چوری کر کے پنجاب لا رہے تھے کہ دریا سنگھ کے پل پر پولیس سے ان کا ٹاکرا ہو گیا. وہ گاڑی وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. گاڑی کا مالک, جو محسود قبیلے کا ایک آدمی تھا, چوروں کا کھرا ناپتہ نیک محمد کے گھر کالو شاہ پہنچ گیا, جہاں نیک محمد کے خاندان والوں نے گاڑی کے مالک کا نقصان ادا کر دیا. اس واقعے کے بارے میں خود نیک محمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے گاڑی چوری نہیں کی تھی, بلکہ اس شخص محسود قبیلے کا آدمی سے ان کا ایک جھگڑا چل رہا تھا, اس لیے اسے پریشان کرنے کے لیے یہ حرکت کی گئی. تو جی خواہ کچھ ہی کیوں نہ کی جائے, نیک محمد بہرحال اس واقعے سے انکار نہ کر سکے. مدرسے اور تعلیم سے لا تعلق ہونے کے بعد نیک محمد نے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے وانا کے بڑے بازار میں دکان کھولی, جسے جنرل اسٹور کا نام دیا جا سکتا ہے. لیکن کاروبار اور دکانداری کرنے کے لیے جس مزاج اور لہجے کی ضرورت ہوتی ہے, نیک محمد اس سے تہی دست تھے. چنانچہ جلد ہی انہوں نے دکان کے دروازے بند کر دیے, اور یہ دن وہ تھے جب جنوبی وزیرستان کے ایک مشہور جہادی شخصیت محمد گل سے ان کا نیا نیا یارانہ شروع ہو رہا تھا. محمد گل ان دنوں بڑی تیزی سے نوجوان قبائلوں کو ٹریننگ اور پیسہ دے کر طالبان کے ساتھ مل کر شمالی اتحاد والوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیج رہا تھا. اس نے ایسے ہی پیغام نیک محمد کے کان میں بھی ڈال دیا. بیکاری اور بے یار و مددگاری کے دنوں میں یہ مہم جوئی نیک محمد کے دل کو بھا گئی. چنانچہ افغانستان جا کر طالبان کے کندھے سے کندھا ملا کر جہاد کرنے کا خیال اور پھر فوری طور پر اسے فیصلہ کن شکل دینا نیک محمد کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھولنے کے مترادف ہوا. نیک محمد کے جہادی کردار میں ایک کڑی نہیں ملتی, اور وہ یہ کہ انہوں نے جہاد اور جنگ کی تربیت کہاں سے حاصل کی. افغانستان میں طالبان کے زمانے میں القاعدہ کی زیر سرپرستی بہت سے ٹریننگ کیمپ کام کر رہے تھے. کیا نیک محمد نے ان میں سے کسی ایک میں جہاد اور جنگ کی تربیت حاصل کی؟ نیک محمد کے ایک قریبی دوست کا بیان ہے کہ نیک محمد نے ان میں سے کسی ایک کیمپ سے کبھی ٹریننگ حاصل نہیں کی, کیونکہ ایسی تربیت حاصل کرنے کے لیے جس صبر اور تحمل کی ضرورت پڑتی ہے, نیک محمد کی طبیعت میں ان عناصر کا کوئی دخل نہیں تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیک محمد خاصا عرصہ تک گل محمد گروپ کے ساتھ وابستہ رہا, اور اس نے جنوبی اور جنوب مغربی افغانستان میں طالبان کے مقاصد کے حصول کے لیے جنگ شمالی اتحاد کے خلاف میں زبردست کامیابیاں حاصل کیں. اور یہ وہ دن تھے جب نیک محمد کا رابطہ ملا سیف اللہ منصور سے ہوا. سیف اللہ منصور طالبان کی حکومت میں ایک نمایاں کردار ملا نصر اللہ منصور کے بڑے صاحبزادے تھے. نصر اللہ منصور اور بعض ازا ان کے ساتھ زادے سیف اللہ نے شاہی کورٹ میں اس وقت شدید مزاحمت کا کردار ادا کیا جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کر دیا. گویا کہنا بجا ہوگا کہ سیف اللہ منصور کی معرفت نیک محمد نے طالبان کی ہائی کمان سے تعلق کو استوار کرنے میں بھی کامیابی حاصل کر لی, جو آگے چل کر ان کے بہت معاون رہی. یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان نے ملا نصر اللہ منصور کو شاہی کورٹ کا انچارج بنا رکھا تھا. 1996 میں جب طالبان نے کابل پر اپنا پرچم لہرا دیا, تو افغانستان کے اس دارالحکومت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کارگاہ لیگ کا علاقہ ملا سیف اللہ منصور کی نگرانی میں دے دیا. منصور صاحب ہی اس گریزن کے کمانڈر قرار دیے گئے. یہ علاقہ طالبان کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل تھا. ملا سیف اللہ منصور نے اس علاقے کے انتظام وہ انصرام کے لیے جن ساتھیوں کو اہم ذمہ داریاں سونپی, ان میں ایک محمد گل, ایک معرکے میں کام آ گئے تو یہ ذمہ داریاں ملا سیف اللہ منصور نے نیک محمد کے سپرد کر دیں۔ یوں نیک محمد نے طالبان حکومت کے ایک اہم عنصر اور ستون کی شکل اختیار کر لی۔ جنوبی وزیرستان کے قبیلے یار گل خیل کا یہ نوجوان اب طالبان کا کمانڈر تھا۔ اس واقعے سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ طالبان حکومت میں پاکستان کے کتنے لوگ بعض ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ 90 کے عشرے میں طالبان کے احکامات کی تعمیل میں نیک محمد نے طالبان فوج میں شامل وزیرستان دستے کی قیادت کرتے ہوئے بامیان، مزار شریف، تخار اور باوغیز ایسے اہم افغانی علاقوں میں طالبانی جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بگرام ایئرپورٹ پر قبضہ کرنے اور وادی پنجشیر میں احمد شاہ مسعود کو شکست دینے کے لیے طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان جو انتہائی خونریز جنگیں ہوئیں، نیک محمد ان دونوں معرکوں میں بنفس نفیس شریک رہے۔ جنوبی وزیرستان کے وزیر قبیلے کے ایک قبائلی جس نے افغانستان میں بگرام کے علاقے میں نیک محمد کی زیر نگرانی جہاد میں حصہ لیا کا کہنا ہے، نیک محمد نے طالبان دور میں جہاد افغانستان میں حصہ لینے کا آغاز یوں کیا کہ ان کا شمار پیدل لڑنے والے مجاہدین میں ہوتا تھا، مگر انہوں نے اپنی جنگ جو یا نہ طبیعت کے باعث طالبان حکام کے دلوں میں اتنا مقام حاصل کر لیا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہیں 3000 طالبان کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا تھا۔ نیک محمد نے طالبان حکومت میں یہ شہرت بھی حاصل کی کہ وہ ہٹ کے پکے اور اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنے والے انسان نہیں ہیں، اگرچہ بعض لوگوں نے ان کی ضدی اور سخت مزاج ہونے کی وجہ سے انہیں بعض غلط ناموں سے بھی موسوم کر رکھا تھا، لیکن ایک بات واضح رہی کہ نیک محمد نے بعض اوقات بعض مورچوں سے اس وقت بھی ہٹنے سے انکار کر دیا جب طالبان کی ہائی کمان سے بھی احکامات آ گئے تھے۔ ایک وزیری قبائلی کا کہنا ہے کہ نیک محمد نے پہلی بار کسی جھگڑے اور سوال و جواب کے بغیر اس روز اپنا مورچہ چھوڑا تھا جب نومبر 2001 میں شمالی اتحاد اور امریکی فوجوں نے مل کر بگرام پر حملہ کیا تھا۔ طالبان کی ساری قوت پانی کی طرح بہتی محسوس ہوئی تھی۔ نیک محمد کی قائدانہ اور مجاہدانہ صلاحیتوں کا پوری طرح اظہار اس وقت ہوا جب انہیں افغانستان میں کارگاہ کا کمانڈر متعین کیا گیا۔ یہ علاقہ کابل کے نزدیک واقع ہے۔ اس عرصے کے دوران سوویت فوجوں کا سابقہ گریزن رشخور جو کابل کے جنوب میں واقع ہے القاعدہ کے ٹریننگ کیمپ میں تبدیل ہوا تھا۔ کارگاہ اور رشخور میں بعض اطلاعات کے مطابق اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری کے ساتھ ساتھ جلال الدین حقانی، سیف اللہ منصور، ریاض بسرا، ازبکستان کی اسلامی تحریک کے جمعہ نمنگانی، طاہر یلیدے، سیشف اور چینی مسلمان مجاہد رہنما حسن محسون ایسے اہم لوگ آیا کرتے تھے۔ نومبر 2001 کو جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو جہاد طالبان کی ساری جمعیت بکھر گئی۔ وہاں نیک محمد اور مذکورہ بالا سبھی افراد بھی تتر بتر ہو گئے اور غالباً اسی بحران کے دنوں میں نیک محمد کو معاشی اعتبار سے خود کو مستحکم کرنے اور طالبان کے معروف رہنماؤں سے قریبی تعلقات استوار کرنے کے مواقع ملے۔ جو ہی امریکہ نے افغانستان میں اینا کونڈا آپریشن شروع کیا، افغانستان میں بروئے کار، وسط ایشیا، عالم عرب اور چیچنیا ایسے دور دراز علاقوں سے آنے والے مجاہدین کو بھاگنا پڑا، جس کا جدھر کو منہ اٹھا ادھر ہی باغ اٹھا، لیکن زیادہ تر کا رخ پاکستان کے اس خطے کی طرف تھا جسے فاٹا کہا جاتا ہے، اور فاٹا میں بھی اس علاقے کو خصوصی درجہ حاصل ہو گیا جسے جنوبی وزیرستان کہا جاتا ہے۔ وزیرستان کے دارالحکومت وانا میں ان مفروض شخصیات کا سب سے بڑا سہارا اور رابطہ نیک محمد ہی تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیک محمد نے طالبان کی خدمات انجام دیتے ہوئے کچھ رقم پس انداز کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب 2001 کے وسط میں کالو شاہ آئے تو ان کے پاس 6 عدد جدید ترین ایئر کنڈیشن بڑی پک اپ گاڑیاں تھیں، اور جب اس علاقے میں عرب آئے تو بہت سا روپیہ بھی ان کے ساتھ آیا۔ کراچی سے شائع ہونے والے ایک انگریزی جریدے کا کہنا ہے کہ دسمبر 2003 میں نیک محمد اور ان کے ساتھیوں کے پاس 44 جدید ترین گاڑیاں تھیں، ان میں کچھ بلٹ پروف بھی تھیں جن میں سے چند ایک فروخت کر دی گئیں۔ جبکہ باقی نیک محمد نے اپنے معزز مہمانوں کے لیے رکھنی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 19 یہاں اختتام پذیر ہوا، مزید حصہ پارٹ نمبر 20 میں سماعت فرمائیں۔